بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا آمین یا رب العالمین. سورہ روم کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس کے تین رکوع ہم نے پڑھے تھے. جو دوسرا رکوع تھا اس میں انفس اور آفاق میں اللہ تعالیٰ کی جو نشانیاں ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو متوجہ کیا گیا تھا. چوتھے رکوع کا آغاز بھی ایک مثال سے ہو رہا ہے جس کا تعلق مشرکین مکہ سے تھا، جو وہ شرک کرتے تھے ان کو ایک خاص حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لکم مثلا من انفسکم، اللہ نے بیان کی ہے تمہارے لیے ایک مثال تمہارے اپنے اندر سے. هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء، کیا جو تمہارے ملک کے یمین ہیں، تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، کیا ان میں تمہارا کوئی ساجی ہے؟ جو کچھ ہم نے تمہیں رزق دیا ہے کیا تم ان کو اس میں شریک کرتے ہو؟ اور پھر اتنا شریک کرو کہ وہ تمہارے ساتھ برابر ہو جائیں، تمہارے ہم پلہ ہو جائیں، تمہارے سٹیٹس پہ آ جائیں. اور پھر تخافونہم کخیفتکم انفسکم، اور تم ان کے بارے میں اس طرح کے اندیشے رکھنے لگو جیسے اپنے بارے میں رکھتے ہو. یعنی ایک بات تو یہ کہی کہ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو تمہارے غلام اور لونڈیاں ہیں، ٹھیک ہے کبھی ان سے خوش ہو کے ان کو کچھ انعام و اکرام دے دینا وہ دوسری بات ہے، لیکن کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے برابر ان کو کر دو، اتنا نوازو کہ تم دونوں ایک ہی سٹیٹس پر آ جاؤ؟ اور جس طرح تمہیں اپنے بارے میں اندیشہ ہوتا ہے، جس طرح تمہیں لحاظ اپنا ہے، اپنے دوستوں کا ہے، اپنے عزیزوں کا ہے، کیا اس طرح کا لحاظ ان کے بارے میں ہوتا ہے؟ یا کیا تمہیں ان سے ویسے اندیشے ہوتے ہیں؟ یعنی جس طریقے سے انسان کو اپنے ہم پلہ لوگوں سے اندیشے ہوتے ہیں بغاوت کے، نقصان کے، کیا ان سے تم اس طرح کے اندیشے محسوس کرتے ہو؟ کذالک نفصل الآیات لقوم یعقلون، اسی طریقے سے ہم کھول کر اپنی آیات، اپنی نشانیاں بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں. کہ دو لوگ ہیں، یہ دونوں مخلوق ہیں، ان میں فرق جو ہے وہ کتنا ہوگا، یعنی ایک 10 کا ہوگا، ایک 50 کا ہوگا. کہا کہ تم اپنے غلاموں کے ساتھ یہ نہیں کرتے، تو تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا گمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلاموں، اپنے جو اس کے عباد ہیں، ان کو اپنے برابر کر لیں گے، اپنے ساتھ شریک کر لیں گے؟ بل اتبع الذین ظلموا اہواءہم بغیر علم، بلکہ معاملہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ ظالم لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، یہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں بغیر علم کے. فمن یہدی من اضل اللہ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ہی گمراہ کر دے، جس کی گمراہی پر مہر ثبت کر دے، پھر اس کو کون سمجھا سکتا ہے، اس کو کون راہ یاب کر سکتا ہے؟ وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی مددگار بھی نہیں ہے. فاقم وجہک للدین حنیفا، تو اے نبی آپ اپنے چہرے کو دین کی طرف کر لیں اور یکسو ہو جائیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہی فطرت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا ہے، خلق کیا ہے. یہاں ترجمہ کیا ہے، یہ وہی تراش ہے اللہ کی جس پر تراشا لوگوں کو. یعنی انسان کی ایک اصل ہے اور ایک اس کی غایت ہے. یعنی جو کسی چیز کی اصل ہوتی ہے وہی اس کی غایت بھی ہوتی ہے. تو ہماری اصل بھی بندگی ہے، ہمیں بندگی کے خمیر پر پیدا کیا گیا ہے، اور ہم سے مطالبہ بھی بندگی کا کیا گیا ہے. یعنی اگر تو یہ ہو نا کہ ہمیں پیدا کیا گیا ہو سرکشی کے اصول پر، بغاوت کے اصول پر، اور پھر ہم سے کہا گیا ہے کہ بھئی ایک ہستی کے سامنے سر جھکاؤ اور اپنا ماتھا ٹیکو، تب تو ظاہری بات ہے یہ تضاد ہوتا. لیکن ہمیں خلق کیا گیا ہے فطرت پر، اسلام پر، بندگی پر، اور اسی کا ہم سے مطالبہ کیا گیا ہے. لا تبدیل لخلق اللہ، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو خلقت ہے، اللہ کا بنایا ہوا جو معاملہ ہے، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ نفی ہے لیکن اس کے معنی نہیں کے ہیں کہ مت بدلو اللہ کی خلقت کو. یہ جو اللہ کی فطرت ہے اس کے بارے میں دو رائے بیان کی جاتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ استعداد کا نام ہے, اللہ نے ہر انسان کے اندر یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ اللہ کو پہچان سکے, اللہ کے آگے گردن جھکا سکے. تو اگر یہ استعداد کا نام ہے تو ظاہری بات ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا. لا تبدیل لخلق اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس استعداد کو کھرچ کے آپ باہر نہیں پھینک سکتے. انتہائی وہ لوگ بھی جو سرکش ہیں, اللہ کا انکار کرتے ہیں, وہ بھی جب نازک لمحات آتے ہیں, پریشانی آتی ہے, تکلیف آتی ہے, تو کتنے ہی واقعات ایسے رپورٹ ہوئے ہیں کہ وہ بھی کسی کو پکارنے لگتے ہیں. انگریزی کا ایک محاورہ ہے نا کہ دیر آر نو ایتھیسٹ ان بنکرز. بنکرز میں کوئی ایتھیسٹ نہیں ہوتا. جب موت سامنے ہوتی ہے اور جنگ ہوتی ہے اس وقت ہر آدمی کسی نہ کسی کو پکارنے لگتا. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ مانا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فطرت پر ہی پیدا کیا گیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو بدلا جا سکتا ہے, انسان اس کو کرپٹ کر سکتا ہے, تو پھر کہا جا رہا ہے کہ لا تبدیل لخلق اللہ, دیکھو اس کو بدلنا نہ, اس کو جو ہے کرپٹ نہ کرنا. ذالک الدین القیم, یہی ہے سیدھا دین. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون, لیکن لوگوں کی اکثریت سمجھتی نہیں, جانتی نہیں. منیبین الیہ, سب لوگ اسی کی طرف رجوع کرو. واتقوہ, اور اسی کا تقوی اختیار کرو. واقیم الصلاۃ, اور نماز قائم کرو. ولا تکونوا من المشرکین, اور دیکھو مشرکوں میں سے مت ہو جانا. کون مشرک؟ من الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا, جنہوں نے اپنے دین کو پھاڑ دیا, اس کے حصے بکھرے کر دیے اور ہو گئے گروہ گروہ, فرقہ فرقہ ہو گئے. اللہ نے ایک دین دیا تھا, اس کو مختلف دینوں میں تقسیم کر دیا, یہ یہودیت ہے, یہ نصرانیت ہے, یہ مجوسیت ہے. اور اللہ نے ایک جو ہے ظاہری بات ہے ایک الہ کے آگے جھکنے کا حکم دیا تھا, اس کو کئی الہوں میں تقسیم کر دیا. کل حزب بما لدیہم فریحون, اور ہر گروہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر فریفتہ ہے, اسی پہ شادہ و فرحاں. آج ہم نے بھی یہی کیا ہوا ہے کہ حصے بکھرے کر دیے ہیں اور ہر فرقے کے پاس جو دین کی تعلیم ہے اسی پہ نازاں ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل بھی بہت سے گروہوں میں تقسیم ہو گئی تھی, میری امت بھی 72-73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. ان میں سے ایک فرقہ ہوگا جس کو کہا کہ وہ فرقہ ناجیہ ہوگا, جو نجات پائے گا. تو آپ سے پوچھا گیا کہ وہ کیا ہے, وہ کون سا فرقہ ہے, تو آپ نے کوئی لیبل نہیں بتایا کہ جی اس کا یہ لیبل ہوگا, اس کا یہ نام ہوگا, اس کا یہ عنوان ہوگا. آپ نے ایک وصف بتایا. وصف کیا ہے؟ ما انا علیہ و اصحابی, یہ فرقہ وہ ہوگا جو اس طریق پر ہوگا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں. تو اس پر ضد نہیں کرنی چاہیے کہ جی فرقہ ناجیہ جو ہے وہ حنفی ہیں یا شافعی ہیں یا مالکی ہیں یا دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں یا اہل حدیث ہیں. جو بھی کسی جماعت کسی فرقے سے متعلق ہے اس کے اندر اگر یہ وصف پایا جاتا ہے تو وہ فرقہ ناجیہ ہے, چاہے وہ کسی بھی لیبل کے تحت آتا ہو. وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ, اور جب ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے, یہ خاص کردار کا تذکرہ ہو رہا ہے مشرکین کا, کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ اپنے رب کو پکارنے لگتے ہیں اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثُمَّ إِذَا أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً, اور جب ان کو اللہ کی طرف سے کسی رحمت کا مزہ چکھایا جاتا ہے. اذا فریق منہم بربہم یشرکون, تو ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے لگتا ہے. یہ بہت دفعہ ہم یہ پڑھ چکے ہیں بات, کہ جب مصیبت میں آتے ہیں, پریشانی میں آتے ہیں, تو ایک اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں, تمام مشرکین کو اپنے تمام بتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ وہ تکلیف دور کرتا ہے, رحمت کا مزہ چکھاتا ہے, دوبارہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں. لیکفروا بما آتیناہم, تاکہ جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس کی ناشکری کریں, اس کا انکار کریں. فتمتعوا, تو ٹھیک ہے یہ کھیل کھیلتے رہو اللہ کے ساتھ, کچھ دن مزے کر لو. فسوف تعلمون, ان قریب تم جان لو گے. ام انزلنا علیہم سلطانا فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون, کیا ہم نے ان کے لیے کوئی سلطان کوئی سند اتاری ہے کہ جس کی بنیاد پر وہ گفتگو کرتے ہیں اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اس کی بنیاد پر بیان کرتے ہیں. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا, اور لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو پھولنے لگتے ہیں, اترانے لگتے ہیں. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ, اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی پاداش میں ان پر کوئی تکلیف آتی ہے, پریشانی آتی ہے. اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ, تو ایک دم مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. یعنی یہ وہی دو انتہائیں ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ نوازتا ہے تو اکڑنے لگتے ہیں، غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی جب رحمت ملتی ہے تو شکر نہیں کرتے، تکبر کرتے ہیں، اور جب تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو صبر نہیں کرتے بلکہ بالکل ہی مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو کشادہ کرتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے معاف کر دیتا ہے، تنگ کر دیتا ہے۔ ان نفی ذالک الآیات لقومی یؤمنون، بے شک اس سب میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ فآتِ ذی القربیٰ حقہ، تو پھر قرابت داروں کو ان کا حق دو، یعنی جو قرابت دار ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، ان کو ان کا حق پہنچاؤ۔ والمسکین وابن السبیل، اور وہ لوگ کے جو محتاج ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ان کو بھی ان کا حق پہنچاؤ۔ وابن السبیل، اور مسافر کو بھی، خاص طور پہ مسافر اس زمانے میں جو ہے، ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنی حالت اقامت میں بہت مالدار ہو، اچھا بھلا آدمی ہو، لیکن سفر میں کوئی بپتا اس پر پڑے جس کی وجہ سے وہ محتاج ہو جائے۔ اور ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں یہ ایک بڑی مت تھی انفاق کی، کہ کوئی ہوٹلز یا کوئی سرائے تو ہوتی نہیں تھیں، لوگ کوئی مسافر ہوتے تھے تو وہ لوگوں کے گھروں پہ ہی ٹھہرتے تھے، تو ان پر خرچ ہوتا تھا، ان لوگوں کو کھانا کھلانے پر، ان کے جو ہے وہ جانور کو دانہ وانا ڈالنے پر خرچ ہوتا تھا۔ تو اور یہ قرآن مجید کہتا ہے یہ ان کا حق ہے، یہ تمہاری کوئی مہربانی نہیں ہے، کوئی دان نہیں تم کر رہے، یہ ان کا حق ہے، ان کو پہنچاؤ۔ ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ، یہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی یہ تو اللہ تعالیٰ کے مرید ہیں، آخرت کے طالب ہیں، ان کے لیے یہ رویہ بہت بہتر ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور جو تم سود دیتے ہو، سود پہ مال دیتے ہو کہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں شامل ہو کر، فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ یعنی سود کیا ہے کہ آپ کسی کو مال دیں اور آپ چاہیں کہ وہ مال جو ہے وہ جو ہے انڈے بچے دیتا رہے، اور آپ کو کچھ ایفرٹ کرنی نہ پڑے، اور بس اس کے ہاں وہ گرو کرتا رہے۔ اور ایک مطلب اس کا یہ بھی لیا گیا ہے کہ یہ جو تم لوگوں کو دیتے ہو، یعنی کوئی پیسہ دیتے ہو یا کوئی تحفہ دیتے ہو، یعنی خاص طور پہ کوئی کم تر آدمی، یعنی کوئی غریب کسی امیر کو کوئی تحفہ دے رہا ہے، کوئی جو ہے وہ خادم مخدوم کو دے رہا ہے، کوئی رعایا بادشاہ کو دے رہی ہے، اور اس میں اصل میں نیت یہ ہے کہ بھئی میں تو تھوڑا سا دوں گا، اور پھر جو مخدوم ہے اور بادشاہ ہے اور مالک ہے وہ بہت بڑھا کے مجھے واپس کرے گا۔ تو یہ بھی اس کے یہ مراد بھی لی گئی ہے، عبداللہ ابن عباس نے کہا ہے کہ یہ بھی مراد ہے کہ طلب سے دینا، غرض سے دینا۔ تو ظاہر بات یہ انفاق تھوڑی ہے، یہ تو خود غرضی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ بھئی میں جتنا دوں گا اس سے کہیں بڑھ کے مجھے ملے گا۔ تو کہا کہ یہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، یہ وہ انفاق نہیں ہے جو اللہ کے ہاں جو ہے انفاق فی سبیل اللہ کی مد میں لکھا جائے۔ وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، اور جو تم زکاۃ دیتے ہو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، فاولئک هم المضعفون، تو یہی وہ مال ہے جو اللہ کے ہاں بہت بڑھتا ہے، دگنا چوگنا ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے پاک مال میں سے کوئی صدقہ دیتے ہو، اور فرمایا کہ اللہ پاک کے سوا کوئی مال قبول نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے داہنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور اس کو گرو کرتے ہیں، جیسے تم جو ہے گھوڑے کے یا بکری کے بچے کو پرورش کرتے ہو نا، اس کو پروان چڑھاتے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تھوڑے سے صدقے کو بڑھاتے ہیں، اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کو پہاڑ کے برابر کر دیتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدردانی فرماتے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر وہی ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے، پھر وہی ہے جو تمہیں مارے گا، اور پھر وہی ہے جو تمہیں جلائے گا۔ حل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء، کیا تمہاری شرکاء میں سے کوئی بھی ان میں سے کوئی کام کرتا ہے؟ کسی نے پیدا کیا ہے، کسی نے رزق دیا ہے، اور ہم پیچھے مکالمے پڑھ چکے ہیں، جب ان سے پوچھا جاتا تھا کس نے پیدا کیا، کہتے اللہ۔ ان سے پوچھا گیا آسمان سے پانی کون برساتا ہے، وہ کہتے تھے اللہ۔ سبحانہ و تعالیٰ عما یشرکون، پاک ہے اللہ اور بہت بلند ہے اس سے جو تم اس کے ساتھ شریک کرتے ہو۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے بسبب ان کے جو لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو مزہ چکھائے ان کے بعض اعمال کی سزا کا، لعلہم یرجعون، شاید کہ وہ لوٹ آئیں۔ یعنی فساد برپا ہو گیا ہے، کرپشن پیدا ہو گئی ہے، اور ظاہری بات جب اللہ کے دین پر نہیں چلا جائے گا، توحید کو نہیں مانا جائے گا، ناشکری کا رویہ اختیار کیا جائے گا، تو فساد برپا ہوگا. اور کہا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ بعض اعمال کی سزا دیتا ہے، ورنہ قرآن مجید ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کے اعمال کی پوری پوری پاداش اس دنیا ہی میں دینے لگے تو زمین پر کوئی جاندار پھرتا نظر نہ آئے. تو کہا کہ کچھ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض وقت پکڑ کر لیتے ہیں، اور کیوں پکڑتے ہیں؟ وہ بھی بلیسنگ ہے تاکہ یہ لوٹ آئیں، رجوع کر لیں. کل سیرو فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل. اے نبی، ان سے کہیے زمین پہ چلو پھرو اور دیکھو کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو پہلے تھے. کان اکثرہم مشرکین، ان میں سے اکثریت مشرکوں کی تھی، یعنی جن لوگوں کو اللہ نے برباد کیا، تباہ کیا، ان کا سب سے بڑا جرم کیا تھا؟ اللہ کے ساتھ شریک کرنا. فاقم وجہک للدین القیم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ یومئذ یصدعون. تو آپ اپنا چہرہ سیدھا رکھیے دین کی طرف، اللہ کی طرف، اور وہ دین کے جو سیدھا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ جس کو کوئی نہیں پھرا سکتا. اللہ کی طرف سے ایک ایسا دن آ جائے جس کو ٹالنے والا کوئی نہیں ہے، اور اس دن لوگ جدا جدا ہو جائیں گے. آج تو یہاں پر ان کے جتھے ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، ان کے قبیلے ہیں، اور آج تو یہ خیال کرتے کہ یہ فلاں دیوی ہے، یہ فلاں دیوتا ہے، یہ ہمیں بچا لے جائے گا. لیکن کہا کہ اس دن ان میں جدائی پیدا کر دی جائے گی. من کفر فعلیہ کفرہ، تو جس نے بھی انکار کیا تو اس کی پاداش، اس کا وبال جو ہے اس کے کفر کا، اسی پر پڑے گا. ومن عمل صالحا فلانفسهم یمہدون، اور جو کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی اپنا معاملہ سنوارتا ہے، اپنے لیے ہی راہ ہموار کرتا ہے، اپنے لیے جنت جو ہے اس کی راہ جو ہے وہ کھولتا ہے. لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات من فضلی، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے خاص اپنے فضل سے. انہ لا یحب الکافرین، بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا. یعنی اس دنیا میں اگر کافر دندناتے پھر رہے ہیں اور مشرکین جو ہیں وہ پیغمبر پر لگتا ہے کہ جیسے غالب آ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان سے محبت کرتا، یہ تو آزمائش ہے. اور قرآن مجید جہاں پر بھی کہتا ہے نا، اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جہنم میں ڈالیں گے تو اپنے عدل کی بنیاد پہ ڈالیں گے، اور جو بھی جنت میں جانے کا مستحق ہوگا وہ اپنے فضل کی بنیاد پہ، اللہ کے فضل کی بنیاد پہ اور رحمت کی بنیاد پہ ہوگا، ہمارے عمل کی بنیاد پر نہیں ہوگا. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ چلاتا ہے ہوائیں بشارت دینے والی، اور تاکہ وہ تمہیں چکھائے اپنی رحمت کا مزہ. ہوائیں چلاتا ہے، پھر اس کے بعد بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، اور انہی ہواؤں کے ذریعے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہیں لے کے چلتا ہے سمندروں میں، دریاؤں میں، کشتی میں تم چلتے ہو، کشتیاں بھی اللہ کے حکم سے چلتی ہیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، سمندر میں جاؤ، دریا میں جاؤ اور روزی تلاش کرو. اور اس سب کا مقصود کیا ہے؟ تاکہ تم شکر گزار بنو، یعنی یہ ساری نعمتیں پا کر اب ناشکری نہ کرو، کفر نہ کرو. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا. اور ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو بھیجا ان کی قوموں کی طرف، تو وہ رسول ان کے پاس آئے بہت واضح نشانیاں لے کر، پھر کیا ہوا کہ پھر انہوں نے انکار کیا، تو ہم نے انتقام لیا ان میں سے، ان لوگوں سے جنہوں نے جرم کیا، جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہمارے ذمے ہے اہل ایمان کی مدد کرنا. یعنی یہ بات طے ہے، ہو سکتا ہے کچھ دیر لگے، ہو سکتا ہے آزمائش کی مدت تو طویل ہو جائے، لیکن آخر کار رسول اور اہل ایمان ہی غالب آتے ہیں. اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا، اللہ ہی ہے جو چلاتا ہے ہوائیں، پھر وہ ہوائیں اٹھا کر لاتی ہیں بادل. فیبسطہ فی السماء، پھر وہ ان کو پھیلا دیتی ہیں آسمان میں، کئی فیشا، اس طرح اللہ چاہتا ہے. ویجعلہ کسفا فتر الودق یخرج من خلالہ، اور اللہ تعالیٰ ان بادلوں کو تہ بتہ رکھتا ہے، اور پھر تم دیکھتے ہو کہ ان کے بیچ میں سے اللہ تعالیٰ میں برساتا ہے. فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور جب اللہ تعالیٰ اس پانی کو پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ وہ خوش ہو جاتے ہیں، وہ خوشیاں منانے لگتے ہیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ، اور اس سے پہلے کہ جب ہم نے ان پر یہ بارش نازل کی تھی، اس سے پہلے وہ نا امید ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، بالکل نا امید تھے، لگتا تھا کہ زمین بالکل خشک ہے، تو ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں اور زمین جو ہے وہ بھی زندہ ہو جاتی ہے. فنظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، تو ذرا دیکھو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نشانیوں کو، کیسے اللہ تعالیٰ زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. ان نزالی کا لَمُحْيِي الْمَوْتَى، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ کرے گا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. یعنی یہ بار بار قرآن مجید میں آ رہا ہے کہ دیکھو زمین مردہ پڑی ہوتی ہے، اللہ بادلوں کو لے کر آتے ہیں اور اس میں سے بارش برساتے ہیں اور پھر وہ زمین زندہ ہو جاتی ہے اپنی موت کے بعد. تو کذالک تخرجون، تمہیں بھی تمہاری بھی جو ہے اجزاء ہیں جسم کے، وہ سارے کے سارے اسی جو ہے وہ زمین کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ جب چاہیں گے تمہیں زمین کے اندر سے نکال لیں گے. اور دوسرا اس میں یہ بھی ہے کہ دیکھو خاص طور پہ بنی اسماعیل جو تھے یہ بالکل ایک مردہ لوگ تھے، ان معنوں میں کہ شرک اور کفر ہر طرح کی بدعتوں میں ملوث تھے، تو تم مردہ پڑے ہوئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کی ہوائیں چلائیں، اللہ نے می برسایا، پیغمبر کو بھیجا، اس قرآن کی آیتیں جو ہے وہ تمہارے اوپر اتاری گئیں، تو اب تم بھی زندہ ہو جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں ہے کہ پھر تمہیں بھی زندہ کر دے، تمہیں بھی کھڑا کر دے. وہ جو شعر نہیں، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. تو وہ لوگ کے جو مردہ تھے وہ پوری دنیا کے قائد بن گئے، پوری دنیا کے مسیحا بن گئے. تو تم بھی مایوس نہ ہو، یہ اب بارش برس رہی ہے وہی کی، اور کہا کہ اپنے آپ کو زندہ کر لو اور جو ہے کھڑے ہو جاؤ. وَلَئِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، اور اگر ہم ان پر بھیجیں ایک ہوا اور وہ تیز ہوا ہو، جھکڑ ہو، اور تم دیکھو اس کو کہ ان کی جو کھیتی ہے وہ بالکل زرد پڑ گئی ہے، لَظَلُّوا مِن بَعْدِهِ يَكْفُرُونَ، تو وہ ہو جائیں گے اس کے بعد ناشکری کرنے والے. فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، تو اے نبی بے شک آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ ثُمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، اور نہ آپ ان بہروں کو سنوا سکتے ہیں جب کہ وہ پیٹ پھیر کے بھاگ رہے ہیں. یعنی یہ لوگ مردہ ہو چکے ہیں، جنہوں نے ظاہری بات ہے اللہ کی یاد سے غافل ہیں، آخرت سے بالکل ہی جو ہے لا تعلق ہیں، تو مردہ ہو چکے ہیں، اور یہ اپنی صلاحیت جو ہے وہ سماعت کی اس کو ضائع کر چکے ہیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ یہ جو بالکل اندھے ہوئے ہوئے ہیں ان کو نہیں راہ دکھا سکتے، ان کی گمراہی سے ہٹا کے ان کو راہ پر نہیں لا سکتے. اِن تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، آپ تو اسی کو سنائیں گے جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ فرما برداری کی روش اختیار کرتے ہیں. یعنی قرآن مجید بار بار یہ بات بتاتا ہے کہ ٹھیک ہے پیغمبر اور قرآن مجید اس کی تاثیر غیر معمولی ہے، لیکن جو ریسیپینٹ ہیں، جو مخاطبین ہیں، ان کے اندر بھی تو صلاحیت ہونی چاہیے، انہوں نے بھی تو اپنے اس نور کی حفاظت کی ہو جو اللہ نے ان کو دے کر بھیجا تھا. اگر وہ انہوں نے کی ہوگی اس نور کی حفاظت، ان فیکلٹیز کی حفاظت جو اللہ نے ان کو دی ہے، تب وہ فائدہ اٹھائیں گے، ورنہ نہیں اٹھائیں گے. اللہ الذی خلقکم من ضعف، وہی اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا کمزوری میں. جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس سے زیادہ کمزور مخلوق کوئی نہیں ہوتی. ثم جعل من بعد ضعف قوۃ، اور پھر اس نے تمہیں اس کمزوری کے بعد قوت دے دی، لڑکپن آتا ہے، جوانی آتی ہے. ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا، اور پھر اس جو ہے وہ قوت کے بعد دوبارہ کمزوری آتی ہے، بڑھاپے کی کمزوری آ جاتی ہے. وشیبہ، اور سفیدی آ جاتی ہے بالوں میں، انسان بوڑھا ہو جاتا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے. وہو العلیم القدیر، اور وہ علم والا قدرت والا. یعنی تمہارے سامنے یہ سب ہو رہا ہے، انسان کا بچہ کتنا کمزور پیدا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایک جوان رانا بنا دیتے ہیں، پھر وہ دوبارہ بوڑھا ہونے لگتا ہے اور پھر جو ہے وہ سفیدی آ جاتی ہے. اور مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب نے بہت اچھا لکھا ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ اصل میں یہ لگتا ہے کہ جیسے دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جب دین کا آغاز ہوا تھا تو ظاہری بات ہے اس کے ماننے والے بہت تھوڑے تھے، بہت کمزوری تھی، پھر مکہ میں آہستہ آہستہ قوت ملی، پھر مدینہ میں آ کے قوت ملی، اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا کہ دوبارہ پھر ضعف پیدا ہو گیا. یعنی بہت جو ہے وہ بڑھ گئے، مسلمان غالب آ گئے، پھر دوبارہ کمزوری آنی شروع ہو گئی. تو یہ سائیکلز بھی چلتے رہتے ہیں، اور یہ بالکل وہی بات ہے جو اللہ کے نبی نے فرمائی تھی کہ بدا الاسلام غریباً، اسلام کا جب آغاز ہوا تھا تو وہ اجنبی تھا، کمزور تھا، اور پھر ظاہری بات ہے کہ وہ غالب ہو گیا، لیکن فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، ان قریب دوبارہ وہ لوٹ جائے گا اس حالت میں جس میں اس کا آغاز ہوا تھا، دوبارہ وہ غربت کا زمانہ آ جائے گا. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ، اور وہ دن کے جس دن قیامت قائم ہوگی تو یہ مجرم قسمیں کھا کھا کر کہیں گے کہ ہم نہیں ٹھہرے دنیا میں مگر چند گھڑیاں. یعنی آج جس دنیا کے لیے اور دنیا کے مفادات کے لیے ہمارے پیغمبر کا انکار کر رہے ہیں اور اللہ کی کتاب کو ماننے کو تیار نہیں ہے، اس کی حالت یہ ہوگی. کذالک کانوا یؤفکون، یہ اسی طریقے سے جو ہے الٹے ہوئے جاتے تھے، اوندے ہوئے جاتے تھے. وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب اللہ الی یوم البعث، وہ لوگ کہ جن کو علم اور ایمان دیا گیا وہ یہ کہیں گے کہ تم تو اللہ کے علم میں، اللہ کی کتاب میں جو بھی رجسٹر ہے، ठहरे हो यौम बास तक, यानी तुम जिंदगी दुनिया में ठहरे जितने ऐसे भी ठहरे 60, 70, 80 साल, फिर तुम्हारी बज़्ज़ख की ज़िंदगी थी वो अल्लाह जानता है कितनी थी, और अब तुम जो है यहाँ पर आ गए हो अल्लाह के सामने। फ़हाज़ा यौमुल बास, अब वो आ गया है दोबारा जी उठने का दिन। वलाकिन्नकुम कुन्तुम ला तालमून, लेकिन तुम इन बातों को नहीं जानते थे या इसको मानने को तैयार नहीं थे। फ़यौमैज़िन ला यन्फ़ाउल लज़ीन ज़लमू माज़िरतुहुम वला हुम युस्तातबून, तो ये वो दिन है कि जिस दिन इन ज़ालिमों इन मुशरिकों को कोई फ़ायदा नहीं देगी कोई माज़रत, और ना ही उनको मौका दिया जाएगा कि वो अल्लाह को राज़ी कर लें अल्लाह को मना लें कोई माज़रत। कुरान मजीद कहता है कि या अय्युहल्लज़ीन कफ़रू ला तअ्तज़िरूल यौम, आज के दिन माज़रतें बयान न करो। इन्नमा तुज़ज़ूना मा कुन्तुम तअमलून, तो कहा कि ना इनको मौका दिया जाएगा कि अल्लाह को राज़ी कर लें अल्लाह को मना लें। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल, और बेशक हमने इस कुरान में लोगों के लिए हर तरह की मिसालें बयान की हैं। वलैन जिअतहुम बिआयतिल लयक़ूलन्नल्लज़ीन कफ़रू इन अन्तुम इल्ला मुब्तिलून, और अगर आप इनके पास कोई वाज़ह निशानी ले भी आएँ इनकी फरमाइश पर जो ये कहते हैं कि कोई हिस्सी मौजज़ा दिखाया जाए, तो ज़रूर भी ज़रूर ये काफिर लोग कहेंगे कि तुम नहीं हो मगर बातिल परस्त, ये झूठ है, ये जादू है, और ये कोई मेस्मरिज्म है, और ये हमारी नज़रबंदी कर दी गई है। कज़ालिक यतबउल्लाहु अला क़ुलूबिल्लज़ीन ला यालमून, इसी तरीके से अल्लाह ताला मुहर कर देता है उन लोगों के दिलों पर जो समझ नहीं रखते, जो जानना नहीं चाहते। फ़सबिर, ए नबी आप साबित कदम रहिए। इन वादुल्लाह हक़ुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। वला यस्तख़िफ़न्नकल्लज़ीन ला यूक़िनून, और ये लोग के जो यकीन नहीं रखते ये आपको उखाड़ ना पाएँ, ये आपके पाए सबात में लग्ज़िश ना पैदा कर दें। ये तरह तरह से आपको टेम्प्ट कर रहे हैं, तरह तरह से मंसूबे बना रहे हैं, कह रहे हैं कंप्रोमाइज़ कर लें। कहा कि नहीं, आप साबित कदमी से इसी हक पर डटे रहें। सूरतुल लुक्मान मक्किया, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम मीम, तिलका आयातुल किताबिल हकीम। अलिफ लाम मीम ये आयात हैं उस किताब की कि जो बहुत हिकमत वाली किताब है। हुदा व रहमतल लिल मुहसिनीन, और ये किताब क्या है, ये हिदायत है, दुनिया में लोगों की रहनुमाई करती है, और रहमत है आखरत में लोगों के लिए जो है बहुत रहमत का बायस बनेगी। लिल मुहसिनीन, लेकिन किसके लिए रहमत है, किसके लिए हिदायत है, जो खूब कार हैं, जो भलाई की रविश इख्तियार करने वाले हैं। ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युकीमून अस्सलात व युतून अज़्ज़कात व हुम बिल आख़िरति हुम यूकिनून, ये वो लोग हैं जो नमाज़ कायम करते हैं और ज़कात अदा करते हैं, और आख़रत पर तो इनका यकीन है। ये बिल्कुल वही उसलूब है जो सूरह बकरा के शुरू में है। उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, यही लोग हैं जो अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस लियुदिल्ला अन सबीलिल्लाहि बिगैर इल्म, और लोगों में से वो भी है कि जो ख़रीदार है खेल की बातों का, लहव का, ताकि वो बिचलाए लोगों को, गुमराह करे अल्लाह की राह से बग़ैर इल्म के। वयत्तखिज़ुहा हुज़ूअन, और उसने बना लिया है अल्लाह की बात को खेल तमाशा हंसी। उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, ये वो लोग हैं जिनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब। तो जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान मजीद पेश करना शुरू किया और लोगों ने देखा कि ये तो बहुत मौसर हो रहा है, तो पहले तो तरह तरह से चुटकियों में उड़ाने की कोशिश की, हूट करने की कोशिश की, ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरान वलगौ फ़ी। कुछ लोगों ने ये भी प्लान किया कि भाई ऐसा करते हैं कि कुछ किस्सा गोओं को मंगवाते हैं, कुछ गाने वालियाँ मंगवाते हैं, और लोगों को और कामों में लगाते हैं ताकि फिर इस तरफ मुतवज्जे ना हो। तो कहा कि लोगों में से वो भी हैं कि ये जो अहसनुल हदीस है, जो कुरान मजीद है, इसको तो छोड़ देते हैं और फजूल और लहव लाब और नाच गाने में लगे रहते हैं। वइज़ा तुतला अलैही आयातुना वल्ला मुस्तकबिरन कअल्लम यस्माहा कअन्न फ़ी उज़ुनैहि वक़्रा, और जब इन पर पढ़ के सुनाई जाती हैं हमारी आयात तो ये पीठ दिखाते हैं और मुँह फेरते हैं तकब्बुर के साथ, गोया कि उन्होंने वो आयात सुनी ही नहीं, और लगता ऐसा है कि गोया इनकी कानों में बोझ हैं, इनके कान बहरे हैं। फबशिर हु बिअज़ाबिन अलीम, तो ऐ नबी ऐसे लोगों को आप दर्दनाक अज़ाब की बशारत दे दें। इन्नल्लज़ीन आमनू व आमिलुस सालिहाति लहुम जन्नातुन नईम, बेशक वो लोग के जो ईमान लाए और उन्होंने नेक आमाल किए उनके लिए नेमतों वाले बागात हैं। खालिदीन फ़ीहा, उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। वादुल्लाहि हक्का, और ये अल्लाह का सच्चा वादा है। वहुवल अज़ीज़ुल हकीम, और वो ज़बरदस्त है, कमाल हिकमत वाला है। खलक समावाती बग़ैर आमदिन तरौनहा, तुम उसने पैदा किया आसमानों को जिनको तुम देखते हो कि बग़ैर सुतूनों के हैं, इतनी बड़ी छत है जो अल्लाह ने तुम पे तानी हुई है और कोई सुतून नहीं है, बग़ैर सुतूनों के खड़ी है। वह अलकाफिल अर्ज़ रवासिया अन तमीद बिकुम, اور اس نے زمین میں گاڑ دیے ہیں، رکھ دیے ہیں پہاڑ، تاکہ کہیں یہ زمین تمہیں لے کے ڈول نہ جائے، یعنی زمین ڈول نہ جائے تو اس کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے میخوں کی طرح گاڑ دیے ہیں یہ پہاڑ. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے زمین میں ہر طرح کے جانوروں کو پھیلا دیا ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور اس نے آسمان اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر اس پانی کے ذریعے ہم نے زمین میں ہر طرح کے میوے، ہر طرح کا سبزہ جو ہے وہ پیدا کیا. هَذَا خَلْقُ اللَّهِ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، یہ آسمان زمین اور جو کچھ تمہیں اس زمین میں حاصل ہے وہ سب تو اللہ نے بنایا ہے. فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو تم مجھے دکھاؤ کہ ان ہستیوں کو جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو انہوں نے کیا چیز تخلیق کی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں اس کے تو نمونے یہ ہیں، جن کو تم اللہ کے سوا سمجھتے ہو کہ یہ جو ہے شریک ہیں اللہ کے ساتھ، ان کی تخلیقات کہاں ہیں. بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بلکہ یہ جو ظالم ہیں یہ تو بہت ہی کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اب یہاں سے سیدنا لقمان کی کچھ نصیحتیں ہیں، کچھ وصایا ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہی ہیں. اور لقمان عربوں میں ایک معروف آدمی تھے، ایک دانا حکیم آدمی کے طور پہ، اور جیسے ان کے قصوں میں، کہانیوں میں، خطبات میں، ضرب الامثال میں لقمان جیسے ایک کردار کے طور پر بیان ہوتے تھے. جس طرح گریک ٹریڈیشن ہے اس میں سقراط ہے یا افلاطون ہے، اس کا جب بھی حوالہ آتا ہے تو لوگوں کی گردنیں جھک جاتی ہیں کہ ایک بڑے آدمی کی بات بیان کی جا رہی ہے. تو لقمان کی بات جیسے گویا ان کے لیے سند تھی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مستدرک حاکم کی روایت ہے کہ خیر السودانی ثلاثہ، کہ جو اسود لوگ ہیں، حبشی لوگ ہیں، ان میں تین لوگ سب سے بہتر ہیں، سب سے اعلیٰ ہیں. لقمان، ایک تو آپ نے کہا کہ لقمان ہے، ایک بلال، اور تیسرا آپ نے کہا مہجہ. مہجہ ایک مولا تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے. تو لقمان کا بڑا درجہ ہے، بڑا مرتبہ ہے. موطا امام مالک میں ایک روایت نقل کی ہے امام مالک نے کہ ان سے پوچھا کسی نے لقمان سے کہ بھائی تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا، جس مرتبے پر تم آئے ہو یہ تمہیں کیسے حاصل ہوا. انہوں نے کہا، صدق الحدیث، سچی بات کرنے سے، و اداء الامانہ، اور امانت داری کے وصف سے، اور تیسری بات فرمائی، و ترک ما لا یعنینی، اور ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو مجھ سے متعلق نہیں. تو کہا کہ اس سے مجھے اللہ نے یہ مقام عطا کیا. اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ دین، ہمارے دین میں ذہانت یا حکمت یا دانائی محض دماغ کی چمک دمک سے حاصل نہیں ہوتی، یہ وہب ہوتا ہے، اور یہ وہب حاصل ہوتا ہے اخلاقی بڑائی سے. تو ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے، جتنے بھی بڑے لوگ ہیں وہ کوئی تیز تراز چالاک لوگ نہیں تھے، وہ اللہ کے ساتھ بہت سچے تھے اور اخلاقی لحاظ سے بہت برتر تھے. تو صاف لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو انعام کے طور پر وہ فضیلتیں عطا کی ہیں، یعنی ان کے جو کارنامے ہیں وہ لگتا نہیں کہ انسانی بس کے ہیں، وہ انسانی بس سے باہر لگتے ہیں. امام نووی ہیں، امام غزالی ہیں. امام نووی کل 45 برس ان کی عمر تھی، اور آپ ان کے علمی کارنامے دیکھ لیجیے. امام غزالی 55 برس کے تھے ٹوٹل، اور اس میں ان کے کتنے بڑے بڑے کارنامے ہیں. تو یہ محبت ہے، یہ اللہ کی عطا ہے، اور یہ اخلاقی بلندی سے حاصل ہوتی ہے، یہ محض دماغ کی چمک دمک سے حاصل نہیں ہوتی. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے عطا کی لقمان کو حکمت، دانائی. اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ڈاکٹر صاحب حکمت کو بڑا اچھا بیان کیا کرتے تھے کہ انسان کے اندر جو عقل سلیم ہے، عقل اگر سلامت روی پر ہو اور فطرت صحیح سالم ہو، تو جب ان دونوں کا مزجر ہوتا ہے تو پھر اس سے حکمت اور دانائی ملتی ہے، کہ عقل بھی ٹھکانے پر ہے اور فطرت جو ہے وہ بھی کرپٹ نہیں ہوئی. تو کہا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی، اَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اور حکمت اور دانائی کا سب سے بڑا تقاضا کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جس کسی نے بھی شکر ادا کیا اس نے اپنے بھلے کے لیے شکر ادا کیا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کا رویہ اختیار کیا، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، بے نیاز ہے، حمید ہے، محمود ہے، ستودہ صفات ہے، اس کی تو حمد آپ سے آپ ہو رہی. تو یہ جو شکر ہے یہ غیر معمولی چیز ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، وہ آدمی جو کھا رہا ہے، مزے کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، یہ گویا بالکل اس آدمی کی مانند ہے کہ جو روزے سے ہے اور صبر کرتا ہے. تو یعنی انسان، یعنی ہمارے لیے تو خیر ہی خیر ہے نا، اللہ تعالیٰ نعمتیں دیں انسان اس پر شکر ادا کرے تو یہ اس کے لیے بلیسنگ ہے، بہت بڑے مرتبے کا باعث ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے، یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، سب سے بڑی بے انصافی ہے کہ ایک اللہ ہے اس نے اس کائنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا، انسان کو جو کچھ حاصل ہے وہ اللہ ہی نے دیا، اور پھر انسان اتنا بڑا غدر مچائے کہ پھر اللہ کے سوا اور معبود گھڑ لے، یعنی کسی اور مخلوق نے کوئی نفع نہیں دیا، کوئی چیز پیدا نہیں کی لیکن نمک حرامی کرے اور اللہ کے ساتھ اور مخلوق اور جو ہے وہ معبود گھڑ لے، تو کہا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے، اور یہی سب سے بڑی وصیت ہے۔ آپ دیکھیے ہر نبی نے بھی اپنی اولاد کو جب نصیحت کی تو اسی سے آغاز کیا، وصا بہا ابراہیم بنی ہی و یعقوب، یعنی ابراہیم نے اور یعقوب نے بھی اپنے بچوں کو اسی کی تعلیم دی۔ وصین الانسان بوالدی، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کی بابت۔ اب یہاں بیچ میں استدراک ہے، یعنی اب یہاں سے لگتا ہے کہ یہ درمیان کا حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور چونکہ ظاہری بات ہے لقمان کو یہ حیا بھی آتی ہے کسی آدمی کو کہتے ہوئے اپنے حقوق کے حوالے سے، تو کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے حوالے سے، حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اس کو اٹھایا اس کی ماں نے بوجھ پہ بوجھ اور تھکن پہ تھکن اٹھا کر، اور اس کا دودھ چھڑانا ہے دو برس میں۔ انشکر لی ولی والدی، یہ شکر مانو میرا بھی اور اپنے والدین کا بھی، یعنی اللہ کا شکر ادا کرو، اس کے بعد مخلوقات میں سب سے بڑھ کر کون مستحق ہے تمہارے تشکر کا، وہ تمہارے والدین ہیں، یہاں خاص طور پہ والدہ کا تذکرہ کیا، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حسن سلوک میں والدہ کو تین حصے زیادہ رکھا ہے نا، تین مرتبہ آپ نے کہا کہ تمہاری ماں ہے سب سے زیادہ حسن سلوک کی مستحق، چوتھی مرتبہ کہا کہ باپ، تو علماء نے لکھا ہے کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں جو ماں ہی کا تخصص ہے، جس میں باپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یعنی ایک تو بچے کو اٹھا کے رکھنا 9 ماہ تک، وہ بجائے خود بہت تکلیف کا باعث ہے، پھر وضع حمل، وہ بہت غیر معمولی تکلیف کا عمل ہے، اور تیسری چیز دودھ پلانا، یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ جس میں ظاہری بات ہے والد کا کوئی حصہ نہیں ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ والدہ کا حصہ جو ہے حسن سلوک کے حوالے سے باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ الی المصیر، تمہیں میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، وہ ان جاہدہ کا اعلیٰ ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم فلا تطعہما، والدین کا بہت حق ہے لیکن اگر وہ تم سے جدوجہد کریں، کشمکش کریں اس پر کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی علم نہیں ہے، فلا تطعہما، تو اس معاملے میں ان کی بات نہ ماننا، وصاحبہما فی الدنیا معروفا، لیکن اس کے باوجود دنیا میں بھلے طریقے سے ان سے مصاحبت کرنا، یہ آخری بات ہے کہ چاہے مشرق ہیں اور چاہے شرک پر مجبور بھی کر رہے ہیں تب بھی دنیا میں ان سے اچھی مصاحبت رکھنی ہے۔ اس کو عام طور پہ کہتے ہیں نا آگ کرنا، یعنی عام طور پہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہے نا آگ والدین کرتے ہیں، اصل میں آگ اولاد ہوتی ہے، کہ یہ آگ اولاد ہے، آگ کا مطلب کیا ہے، جس نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اپنے والدین کو، اس کی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ ظاہری بات ہے کہ وہ شرک پہ مجبور کریں یا اس گھر میں رہنے کی وجہ سے، وہاں رہنے کی وجہ سے انسان کی اپنے دین ایمان کے لالے پڑ جائیں، ورنہ کوئی صورت نہیں ہے کہ والدین کو لا تعلق چھوڑ دیا جائے، اطاعت نہیں کی جائے گی اگر وہ شرک اور کفر پر مجبور کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کچھ جب قبیلوں نے کہا نا کہ بھائی ان سے ہمارا ولایت کا تعلق ہے، وہ مشرک تھے، آپ نے کہا کہ ان آل فلان لیسو بی اولیائی، یہ فلاں قبیلے کے لوگ یہ میرے ولی نہیں ہیں، میرا ان سے کوئی ولایت کا تعلق نہیں ہے، میرے جو ولی ہیں وہ کون ہیں، المتقون، جو متقی ہیں، لیکن کہا کہ میرا ان کے ساتھ رحم کا تعلق ہے، خون کا رشتہ ہے، سأبلها ببلالها، میں اس رشتے کو تر رکھوں گا، اس کو تر رکھوں گا، اس کو گرم رکھوں گا، اس میں سردی میں نہیں آنے دوں گا، اور اس کے ساتھ جو بھی تقاضے ہیں وہ میں ادا کروں گا، لیکن میرا ان سے دلی تعلق نہیں ہے ولایت کا۔ واتبع سبیل من اناب الی، اور تم پیروی کرو، چلو اس کی راہ جو میری طرف جھکتا ہے، میری طرف رجوع کرتا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ پیغمبر ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، ثم الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون، پھر میری ہی طرف تمہیں لوٹ کے آنا ہے اور پھر میں تمہیں جتلا دوں گا جو کچھ کہ تم عمل کرتے رہے۔ یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، کہ اے بچے بے شک اگر تم کوئی بھی نیکیہ کام کر لو، کوئی بھی تم کام کرو، چاہے وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، پھر وہ تم نے کام کیا ہو کسی غار میں، کسی جو ہے پتھر کے اندر کھو میں، یا آسمانوں میں، یا زمین میں، یأتی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو لے آئیں گے، کوئی عمل ضائع نہیں ہوگا، چاہے تم نے آسمان میں جا کر کیا ہو، چاہے زمین میں سرنگ لگا کر کیا ہو، ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ یا بنی آقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک، اے بچے نماز قائم کرو اور بھلائی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو اور پھر اس راہ میں جو تم پر پڑے اس پہ صبر کرو، یعنی ثابت قدم رہو جو تم پر پڑتی ہے، ان نزالک من عزم الامور، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، یعنی نماز پہ قائم رہنا اور پھر نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، یہ آسان کام نہیں ہے، لیکن جس پر اللہ آسان کر دے۔ ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، اور دیکھو اپنے گال لوگوں کے سامنے پھلا کے نہ رکھو، تکبر ایروگنس کا معاملہ نہ کرو، اور نہ زمین میں اترا کے چلو، ان اللہ لا یحب کل مختال فخور، بے شک اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہر اترانے والے اور شیخی خورے کو، فخر جتلانے والے کو۔ وقصد فی مشی کا، اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو، یعنی جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے تکبر کی چال بھی بری ہوتی ہے، زمین پہ پاؤں مار مار کے چلنا وہ بھی بری بات ہے، لیکن بالکل مریل چال بھی ناپسندیدہ ہے، درمیانی چال چلو۔ یعنی سیدنا عمر نے ایک آدمی کو دیکھا، ایک نوجوان کو دیکھا کہ بڑا سر جھکا کے، جیسے ایک بڑا زاہد و عابد و صوفی ٹائپ جیسے لوگ ہوتے ہیں نا، اس طرح چل رہا ہے جھک جھک کے، تو پیچھے سے جا کے اس کو ضرب لگائی اور کہا کہ انسانوں کی طرح چلو، انسانوں کی طرح بیہیو کرو، تو بہت مریل چال چلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جس سے پتہ لگے کہ جیسے بڑے اللہ والے ہیں اور بالکل جیسے زمین میں گرے جا رہے ہیں۔ درمیانی راہ چلو، نہ کوئی زمین پہ اترانے کی ضرورت ہے اور نہ ہی بالکل مریضوں کی طرح چلنے کی ضرورت ہے۔ درمیان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے چلا کرتے تھے اور پاؤں پورا اٹھا اٹھا کے چلتے تھے، اور ایسے چلتے تھے گویا بلندی سے آ رہے ہیں، جس طرح اونچائی سے آدمی آتا ہے اس طرح چلتے تھے۔ تو وقصد فی مشی کا، وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو جو ہے وہ پست رکھو، ان انکل اسوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز تو گدے کی ہے۔ اگر تو آواز کا والیوم یا یہ جو لاؤڈنیس ہے یہ کوئی بڑائی ہے، تو پھر گدے کی آواز سے زیادہ اونچی آواز تو کس کی ہوتی ہے؟ الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و اسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنہ، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کام میں لگا دیا ہے تمہارے لیے ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے، اور تمہارے اوپر پوری کر دی، کامل کر دی اپنی نعمتیں، چاہے وہ ظاہری ہوں چاہے باطنی ہوں۔ بہت سی نعمتیں ظاہری ہیں، اولاد ہے، مال ہے، دنیاوی جو ہے وہ اقتدار ہے، بہت سی باطنی نعمتیں ہیں، یعنی انسان کو شکر کی نعمت حاصل ہے اور اسی طریقے سے غنا کی نعمت حاصل ہے، یہ باطنی نعمتیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ، اور لوگوں میں سے، انسانوں میں سے وہ بھی ہے جو اللہ کے معاملے میں جھگڑا کرتا ہے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی رہنمائی کے اور بغیر کسی روشن کتاب کے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ نے نازل کی ہے، قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا، تو وہ کہتا ہے کہ ہم تو پیروی کریں گے جو ہم نے، جس پر ہم نے پایا اپنے آباء و اجداد کو۔ اَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ، تو کیا اگر شیطان ان کو اور ان کے باپ دادا کو دعوت دے رہا ہو جہنم کے عذاب کی طرف، تو تب بھی وہ ان کی بات مانیں گے، انہی کی راہ پہ چلیں گے؟ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اس کے برعکس جس نے بھی اپنے چہرے کو جھکا دیا اللہ کی طرف اور وہ خوب کار تھا، فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، تو اس نے بہت مضبوط کنڈے کو پکڑ لیا، یعنی پھر اس نے اللہ کو تھام لیا۔ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات کا انجام ہونا ہے۔ یعنی انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں روٹیڈ ہوں بہت زیادہ اور اینکرڈ ہوں، جب میں اپنے پرکھوں کی روایت پہ چل رہا ہوں، اپنے بزرگوں کی روایت پہ چل رہا ہوں، تو میں مضبوط گراؤنڈ پہ کھڑا ہوں، اور اگر میں نے اپنے اس گراؤنڈ کو چھوڑا اور اپنے بزرگوں کی راہ کو چھوڑا، تو میں تو بالکل جو ہے بے لنگر کے جہاز کی طرح ڈولتا پھروں گا۔ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ بھائی اگر ان تمام بتوں کو چھوڑ کر اللہ سے جڑ جاؤ گے، تو بہت مضبوط کنڈا تمہارے ہاتھ میں آ گیا، تم کہیں ادھر ادھر نہیں ہوگے، بہت مضبوط تم نے سہارا پکڑ لیا۔ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا يَحْزُنْكَ كُفْرُ، اور جس نے بھی کفر کیا، جو بھی کفر کرتا ہے، تو اے نبی اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے۔ یعنی اللہ کے نبی یہ سمجھتے تھے کہ مجھے دائی بنا کے، ہادی بنا کر بھیجا گیا ہے، تو پھر چاہیے کہ تمام لوگ ہدایت پر آ جائیں۔ تو اگر کوئی آدمی ناشکری کا رویہ اختیار کرتا تھا، تو آپ کو بہت غم ہوتا تھا۔ الینا مرجعہم فننبئہم بما عملوا، ہماری طرف ان سب کو لوٹنا ہے اور پھر ہم ان کو بتا دیں گے جو کچھ یہ کرتے رہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ کے سینوں میں ہے۔ نمتعہم قلیلا ثم نسترهم الى عذاب غلیظ، ہم ان کو تھوڑا سا دنیا میں برتنے کا سامان دیں گے، پھر ہم ان کو پکڑ لائیں گے ایک بہت ہی گاڑے عذاب کی طرف۔ تھوڑے دن مزے کر لیں، تھوڑے دن عیش کر لیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ بہت گاڑے سخت عذاب کی طرف کھینچ کر لائے جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اور اے نبی جب آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، تو یہ ضرور بھی ضرور کہیں گے اللہ نے۔ قل الحمد للہ، اے نبی کہہ دیجئے کل حمد، کل شکر اللہ کے لیے ہے۔ یعنی کیوں اللہ کے لیے ہے؟ کہ جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ بھی اس بات سے انکار نہیں کر پا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اتنی واضح ہے اور اس کی نشانیاں اتنی جلی ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی طرف اس کو منسوب نہیں کر سکتے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ للہ ما فی السماوات والارض، بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے اور جو کچھ کے زمین میں ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غنی ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے، سب خوبیوں والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمده من بعده سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، اگر زمین میں جتنے بھی درخت ہیں وہ گویا قلم بن جائیں، اور جتنے سمندر ہوں گویا وہ سیاہی بن جائیں، اور اس کے بعد سات سمندر اور سات مل جائیں، اور ان کلموں اور ان سیاہیوں کے ذریعے اللہ کے کلمات لکھے جائیں، تو کہا کہ اللہ کے کلمات پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کے کلمات سے مراد اللہ کی شانیں بھی ہیں، اللہ کی صفات بھی ہیں، اللہ کی مخلوقات بھی ہیں۔ ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، تم سب کا پیدا کرنا اور تم سب کو دوبارہ مرنے کے بعد جی اٹھانا ایسے ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا اور ایک نفس کی بعثت۔ یعنی جو اللہ ایک نفس کو جس طرح سہولت سے پیدا کرتا ہے اسی طرح تمام مخلوقات کو پیدا کرتا ہے، اور جس طریقے سے ایک آدمی کو جی اٹھانا اللہ کے لیے بہت آسان ہے تو کل مخلوقات کو دوبارہ زندہ کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔ الم تران اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں، اور اس نے کام میں لگا رکھا ہے سورج اور چاند کو۔ کل یجری الی اجل مسمى، یہ سارے کے سارے چلتے ہیں ایک مقرر وقت تک، ہر ایک کا ایک مدار ہے، ہر ایک کا ایک سرکل ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، یہ سب اس لیے ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی الحق ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلُ، اور جن ہستیوں کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ باطل ہے۔ حقیقی واقعی ذات اللہ کی ہے، اور باقی جن کو یہ پکارتے ہیں وہ تو اسماء ہیں، ان کا مسمہ کوئی نہیں، وہ باطل ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلند ہے اور بہت بڑا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ بے شک یہ جو پانی کا جہاز ہے یہ چلتا ہے سمندر میں اللہ کی نعمت کو لے کے، تاکہ وہ تمہیں دکھائے اللہ کی نشانیاں، اس طریقے سے اللہ نے تمہیں کشتی فراہم کی اور تم اس کو جو ہے چلتی ہے اور وہ پانی کو چیرتی ہوئی جاتی ہے۔ ان نفی ذالک لآیات لکل صبار شکور، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے کہ جو ثابت قدم رہنے والا ہے اور شکر ماننے والا۔ یہ دو ہی اوصاف ہمیں چاہیے کہ جب تکلیف آئے، مصیبت آئے تو صبر کریں، اور جب نعمت ملے تو شکر کریں۔ وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور جب یہ سمندر میں ہوتے ہیں اور ان پر موجیں ایسے چڑھ کے آتی ہیں جیسے بادل، تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارنے لگتے ہیں خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنی اطاعت کو۔ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، اور جب ہم ان کو نجات دے کے خشکی پر لے آتے ہیں تو تھوڑے ہوتے ہیں ان میں سے، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو درمیانی رائے اختیار کرتے ہیں، جو اعتدال پہ رہتے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ کیا کرتے ہیں، پھر دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں، اکڑنے لگتے ہیں۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ، اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہی لوگ کہ جو جھوٹے ہیں اور نا حق ہے، حق نہیں مانتے، نا شکرے ہیں اور جو ہے خیانت کرتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے انسانوں اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ وخشوا یوما، اور ڈرو اس دن سے۔ لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ہوا جاز عن والدہ شیئا، کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام نہیں آئے گا اور نہ ہی کوئی بیٹا اپنے باپ کی جگہ پر کوئی کام آئے گا، یعنی کوئی کسی کا بدلہ نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیٹا اگر پکڑا جا رہا ہے تو والد کہے کہ بھائی مجھے پکڑ لیں، اس کو چھوڑ دیں، یا باپ پکڑا جا رہا ہے تو بیٹا کہے کہ مجھے اس کی جگہ آپ قید خانے میں ڈال دیں، ایسا نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے۔ لا تزید وازرۃ وزر اخرى، कहा कि डरो उस दिन से कि जिस दिन ना कोई बेटा जो है बाप की जगह ले सकता है ना कोई बाप बेटे की जगह ले सकता है। इन्ना वादल्लाहि हक्कुन, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। फला तगुर्रन्नकुमुल हयातु दुनिया, तो तुम्हें धोखे में ना डाले दुनिया की ज़िंदगी। वला यगुर्रन्नकुम बिल्लाहिल गुरूर, और तुम्हें धोखे में ना डाले वो बड़ा धोखेबाज यानी शैतान, यानी धोखा है। ज़ाहिर बात कुरान मजीद ने कहा है ना कि ये दुनिया क्या है, ये मताउल गुरूर है। और अगर इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाए, और वो जो दुनिया जिसकी मजम्मत की जाती है वो इसी को कहते हैं। मौलाना रूम का बहुत मशहूर शेर है ना कि चीज़ दुनिया अज खुदा गाफिल बुदन। दुनिया किसे कहते हैं, जिसकी मजम्मत की है, जिसको बहुत हकीर और जलील कहा गया है, वो चीज़ है जो अल्लाह से गाफिल कर दे। और नेक माशो नुकराओ फर्जन दुसन, ये दुनिया जो है वो कपड़े लत्ते और सोना चांदी और बीवी और औलाद का नाम नहीं है। असल में दुनिया क्या है, वो जो इंसान को अल्लाह से गाफिल कर दे, उसकी असल मंजिल को खोटा कर दे। तो ये धोखे जो हैं, ज़ाहरी बात है शैतान के धोखे कई तरह से होते हैं। इसको अगर हम देखना चाहते हैं तो इमाम इब्ने जौज़ी अलैहिर्रहमा की किताब है तलबीस इबलीस, बहुत मशहूर किताब है, उर्दू में भी छपती है। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा की किताब है, उन्होंने तस्करा किया है असनाफुल मगरूरीन, कि वो लोग कि जिनको धोखा दिया जाता है, जो फरेब में आ जाते हैं, शैतान के चक्कर में आ जाते हैं, उनकी कौन से किस किस तरह के असनाफ हैं। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्सा, बेशक अल्लाह ही के पास है अस्सा का इल्म कि दुनिया कब ख़त्म होगी। व युनज़्ज़िलुल गैस, और वही बारिश बरसाता है। व यालू माफिल अरहाम, और वो जानता है जो कुछ के माओं के रहमों में है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये पांच चीज़ें हैं जो मफातीहुल गैब हैं, ये गैब की कुंजियां हैं। बारिश कौन बरसाता है, अल्लाह बरसाता है। दुनिया का खात्मा कब होगा, अल्लाह जानता है, और वो जानता है जो कुछ माओं के रहमों में है। तो हमारे यहाँ लोगों ने कहना शुरू कर दिया जदीद दौर में कि अब तो लोग जान सकते हैं, यानी अल्ट्रासाउंड की जगह की वजह से पता लग जाता है क्या जिन्स है। तो याद माफिल अरहाम में जिन्स ही थोड़ी है सिर्फ, ये भी है कि वो कौन है, वो कितना जिएगा, उसका क्या रिस्क होगा, उसकी कितनी अजल होगी, वो शकी होगा कि सईद होगा। तो जाहिर बात इस चीज़ को तो कोई अल्ट्रासाउंड नहीं जज कर सकता। तो कहा कि या लो माफिल अरहाम, जो कुछ उसके बारे में इल्म है वो अल्लाह ही के पास है। वमा तद्री नफ्सुम मादा तकसिबु गदा, और कोई जान ये नहीं जानती कि कल वो क्या कमाई करेगी, फिज़िकल कमाई क्या करेगी, और नेकियाँ कितनी कमाएगी, या आमाल का कसब क्या करेगी। वमा तद्री नफ्सुम भी अय अर्ज़िन तमूत, और कोई जान ये नहीं जानती कि किस ज़मीन पर उसको मौत आएगी, कहाँ पर उसको मौत आनी है। इन्नल्लाह आलीमुन खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला और बाखबर है। सूरत सजदा मक्किया, अलिफ लाम मीम, तंजीलुल किताब ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन। ये सूरह सजदा है जिसको अलिफ लाम मीम सजदा भी कहा जाता है। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आम तौर पर जुमे के दिन जो है फजर की पहली रकत में सूरह अलिफ लाम मीम सजदा इसकी तिलावत करते थे, और दूसरी रकत में सूरह दहर या सूरह इंसान उसकी तिलावत करते थे। तंजीलुल किताब ला रैब फीही मिन रब्बिल आलमीन, इस किताब का उतारा जाना है, नाजिल करना है, ला रैब फी इसमें कोई शक नहीं है, मिन रब्बिल आलमीन तमाम जहान के रब की तरफ से। अम यकूलून अफ्तरा, तो क्या ये कहते हैं कि इन्होंने इसको खुद घड़ लिया है। बल हुवल हक्कु मिन रब्बिक, बल्कि ये हक है आपके रब की तरफ से। लितुंज़िर क़ौमम मा अताहुम मिन नज़ीरिन मिन क़ब्लिक लअल्लहुम यहतदून, ताकि आप खबरदार कर दें एक ऐसी कौम को जिनके पास आपसे पहले कोई डराने वाला नहीं आया। ज़ाहिर बात है बनी इस्माईल में सैयदना इस्माईल नबी थे, और उसके बाद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उनको नबूवत और रिसालत से फराज किया गया है। तो इसलिए कि बहुत अरसे से इनके पास कोई नहीं आया, तो आप इंतज़ार करें, लअल्लहुम यहतदून, शायद कि ये राहयाब हो जाएँ। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ वमा बैनहुमा फ़ी सित्तति अय्याम, अल्लाह ही है जिसने पैदा किया आसमानों और ज़मीन को और जो कुछ इसके दरमियान है छः दिनों में या छः अदवार में। सुम्मस्तवा अलल अर्श, फिर वो कायम हुआ अर्श पर। मालकुम मिन दूनिही मिन वलियुम वला शफी, तुम्हारा उसके सिवा कोई ना तो वली है, ना हिमायती है, और ना कोई सिफारशी है। अफला तत्ज़क्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। युदब्बिरुल अम्र मिनस समाई इलल अर्ज़, वो तदबीर उमूर करता है, अपना अमर नाजिल करता है आसमान से ज़मीन की तरफ। सुम्म यारुजु इलैहि फ़ी यौमिन, फिर चढ़ता है वो मामला उसकी तरफ एक ऐसे दिन में। कान मिकदारुहु अल्फ सनतिम मिम्मा तउदून, जिसकी मिकदार तुम्हारी गिनती के मुताबिक हज़ार बरस है। अब ये अल्लाह के एक दिन का तस्करा है कि अल्लाह की जो प्लानिंग होती है बाज़ुकात वो एक एक हज़ार बरस की तुम्हारे हिसाब से होती है, या एक जगह पर कहा गया कि 50,000 साल के बराबर अल्लाह का एक दिन है। ज़ालिका आलिमुल ग़ैबी वश्शहादा, वही है अल्लाह جو چھپے اور ظاہر کا جاننے والا ہے، العزیز الرحیم جو زبردست ہے، چاہے تو اپنے نافرمانوں کو مشرکوں کو فوری پکڑ لے لیکن رحیم ہے، بخشنے والا ہے، وہ رحمت سے کام لیتا ہے۔ الذی احسن کل شیء خلقہ، وہی ہے جس نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی سے پیدا کیا، وبدا خلق الانسان من طین، اور انسان کی خلقت کی ابتدا اس نے مٹی سے کی، گارے سے کی، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، یعنی سیدنا آدم علیہ السلام ان کا جو ہیولا بنایا ہے وہ مٹی سے بنایا ہے، ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین، پھر اس کی اولاد بنائی نچڑے ہوئے پانی سے، ایک ایسا پانی کہ جو مہین ہے، حقیر پانی ہے، حقیر پانی کے جوہر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو چلایا، یعنی نطفے سے چلایا، ثم سواہ، پھر جب آدم کو بنا لیا، نیک سکھ سے درست کر لیا، وہ نفق فیہ من روحہ، اور اس میں اپنی روح میں سے پھونکا، وہ جعلکم السمع والابصار والافئدہ، اور اس نے بنا دیے تمہارے لیے سماعت، بصارت اور آنکھیں اور دل، یعنی ایک تو آدم میں بھی کہا نفخت فیہ من روحی، اور ایک روح وہ ہے جو ہر انسان میں اللہ تعالیٰ پھونکتے ہیں، قلیلم ما تشکرون، تم بہت تھوڑا شکر کرتے ہو، وقالوا اذا اضللنا فی الارض انا لفی خلق جدید، اور یہ کہتے ہیں کہ کیا جب ہم زمین میں بالکل رل جائیں گے، زمین میں بالکل ادھر ادھر بھٹک رہے ہوں گے، انا لفی خلق جدید، تو کیا ہمیں دوبارہ سے بنایا جائے گا، ہم بالکل غارت ہو گئے زمین کے اندر، ہماری زمین میں سارے اجزاء بھی ختم ہو گئے، ہر چیز ڈیکمپوز ہو گئی، اس کے بعد کیا دوبارہ ہمیں اٹھایا جائے گا، بل ہم بلقاء ربہم کافرون، بلکہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ اپنے رب سے ملاقات کے انکاری ہیں، یعنی یہ بات کہ بھائی اللہ جس نے انسانوں کو پیدا کیا پہلی مرتبہ پانی کی ایک بوند سے، جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اس کے لیے انسان کو پیدا کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کیوں انکار کر رہے ہیں باس بعد الموت سے یا دوبارہ جی اٹھنے سے، اصل بات یہ ہے کہ یہ اپنے مالک کو فیس نہیں کر سکتے، کیونکہ غداری کی ہے انہوں نے، شرک کیا ہے، کفر کیا ہے، اور ایک ایسی زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جو ایتھیکل نہیں ہے، جو اخلاقی نہیں ہے، اس کی وجہ سے وہ اپنے مالک کا سامنا نہیں کر سکتے، اس وجہ سے سارے بہانے بنا رہے ہیں۔ قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، اے نبی کہہ دیجئے کہ تمہاری جان قبض کر لیتا ہے ملک الموت، جو فرشتہ ہے موت کا، الذی وکل بکم، جس کو تم پر مقرر کیا گیا ہے، ثم الی ربکم ترجعون، پھر تمہیں تمہارے رب کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ عام طور پہ جو نام اس کا آتا ہے اسرائیل، وہ کسی صحیح روایت میں نہیں ہے، کچھ اور تفسیری روایات ہیں، قرآن مجید میں جو عنوان آیا ہے ان کا وہ کیا ہے، وہ ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ۔ ولو ترى اذ المجرمون ناکسوا رؤوسهم عند ربهم، اور وہ جب آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو کہ یہ سر نواڑے ہوئے، سر ڈالے ہوئے کھڑے ہوں گے اپنے رب کے سامنے، یعنی آج تو اکڑا رہے ہیں، جب آپ ان کو بلاتے ہیں تو گردنیں زور زور سے مارتے ہیں، منہ پھیر کے چلے جاتے ہیں، لیکن وہ دن ہوگا کہ بالکل گردنیں ڈالے ہوئے اپنے رب کے سامنے مجرموں کی طرح حاضر ہوں گے، اور اس وقت وہ کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، اے رب دنیا میں ہمیں کچھ دکھتا نہیں تھا، تیری نشانیاں بھی نہیں دکھتی تھیں، تیرے رسول بھی نہیں دکھتے تھے، اور کچھ سنتا بھی نہیں تھا ہمیں، نہ ہمیں قرآن سنتا تھا، نہ اس کائنات کی پوری باقی جو گواہی تھی وہ سنتی تھی، لیکن آج ہم نے دیکھ بھی لیا اور سن بھی لیا، آج ہماری طبیعت صاف ہو گئی، فرجعنا، تو تو ہمیں واپس لوٹا دے دنیا میں، نعمل صالحا، اب ہم جب دوبارہ جائیں گے تو اچھے عمل کریں گے، انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا، ظاہر بات اب ہم نے مشاہدہ کر لیا نا، اسی لیے قرآن مجید کہتا ہے کہ اہل ایمان کا سب سے بڑا وصف کیا ہے، یؤمنون بالغیب، جو بن دیکھے مانتے ہیں، دیکھ کے تو سب مان لیں گے نا، تو یہاں پہ وہ مان لیں گے کہ ہم نے دیکھ بھی لیا، سن بھی لیا، یقین آ گیا، لیکن یہ کون لوگ ہوتے ہیں اہل ایمان، وبالآخرت ہم یوقنون، آخرت انہوں نے دیکھی نہیں ہے لیکن بس بن دیکھے اس پہ یقین رکھتے ہیں، تو وہی دیکھنا وہی ماننا وہ فائدہ دے گا۔ ولو شئنا لآتینا کل نفس ہداها، اور اگر ہم چاہتے تو جبری طور پر ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، یعنی یہ آزمائش ہی نہ ہوتی، کفر اور اسلام کا یہ معاملہ ہی نہ ہوتا، پیغمبروں کو نہ بھیجا جاتا، یا پیغمبروں کو بھیجتے تو سب لوگ ایک دم مطیع ہو جاتے، کہا کہ ہماری سکیم نہیں ہے، اگر ہم چاہتے تو ان کو بناتے ہی ایسا کہ انکار نہ کر سکتے، لیکن ولکن حق القول منی لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین، لیکن میری بات پوری پوری طے ہو چکی ہے، ٹھیک بات پڑ چکی ہے کہ میں ضرور بھی ضرور بھر کے رہوں گا جہنم کو انسانوں اور جنات سے، یعنی ان سب سے بھر دوں گا میں، انسانوں سے اور جنات سے جہنم کو بھر دوں گا، وہ لوگ کے جو دنیا میں سرکشی کا رویہ اختیار کرتے ہیں، فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو اب تم اس عذاب کا مزہ چکھو بسبب اس کے کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو بھلائے ہوئے تھے. اِنَّا نَسِيْنَاكُمْ, تم نے ہمیں بھلائے رکھا, آج ہم نے تمہیں بھلا دیا, تم سے بالکل بے اعتنائی کی. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, اور اب چکھو ہمیشگی کا عذاب بسبب ان اعمال کے جو تم کرتے رہے. اِنَّمَا يُؤْمِنُوا بِآيَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. اس کے برعکس وہ لوگ جو ہماری آیات پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں, ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جب بھی ان کو ہماری آیات کے ذریعے یاد دہانی کرائی جاتی ہے, خَرُّوا سُجَّدًا, تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں, اللہ کے سامنے اپنے آپ کو گرا دیتے ہیں. وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ, اور اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. یعنی یہ جو آیات سجدہ ہے نا, یہ شاید ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید دیا گیا تو جیسے ایسے لکھا ہوا قرآن مجید ہوگا اور یہ آیات سجدہ پر مارک بھی بنا ہوگا کہ یہاں سجدہ کرنا ہے. ایسا تھوڑی ہے, یہ تو قرآن مجید کے اتنے مقامات ایسے تھے کہ جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئیں, آپ نے ان کی تلاوت کی, تو ایک دم جیسے اسپونٹینیسلی آپ اللہ کے سامنے جھک گئے, اپنے آپ کو اللہ کے سامنے آپ نے گرا لیا. ایسا تھوڑی تھا کہ ساتھ یہ حکم بھی آتا تھا کہ یہاں سجدہ کرنا ہے. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا نا, جس طرح ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جو انبیاء تھے ان کا معاملہ کیا تھا, جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں. تو یہ وہ مقامات تھے کہ جیسے بالکل اسپونٹینیسلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے گرا دیتے تھے. تو بس وہی صحابہ نے نوٹ کی اور وہی آیات سجدہ اب ہمارے یہاں قرار پائیں. تو کہا کہ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب بھی ان کے سامنے اللہ کی آیات پڑھ کے سنائی جاتی ہیں, نصیحت کی جاتی ہے, تو یہ گر پڑتے ہیں سجدے میں اور تسبیح کرتے ہیں اپنے رب کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ, اور وہ استکبار کا رویہ اختیار نہیں کرتے. یہ آیت سجدہ ہے, سجدہ کر لیں. بسم اللہ اولہ وآخرہ. اب یہ کون لوگ ہیں, ان کے مزید اوصاف بیان ہو رہے ہیں. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا, ان کے پہلو جدا رہتے ہیں ان کے بچھونوں سے, ان کے بستروں سے, اور وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں خوف سے بھی اور لالچ سے بھی. یعنی یہ لوگ کون ہیں کہ رات کو غافل پڑے سوتے نہیں رہتے, بلکہ رات کے وقت جو جس کو ہم قیام اللیل کہتے ہیں, تہجد کہتے ہیں, ان کے پہلو ان کے بستروں سے جدا رہتے ہیں اور اپنے رب کو پکارتے ہیں, اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے اور اللہ کے عذاب کا ڈر بھی ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اور جو کچھ ہم نے انہیں رزق دیا ہے اس میں سے یہ خرچ کرتے ہیں. فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ, تو کسی جان کو معلوم نہیں ہے جو کچھ چھپا کے رکھا گیا ہے ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا انتظام. اللہ تعالیٰ نے جنت میں جو کچھ بھی اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ کوئی نفس نہیں جانتا. قرآن مجید میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے وہ تو اصل میں وہی ہے, آیات متشابہات ہیں. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ دنیا میں جنت کی چیزوں میں سے جو کچھ بھی ہے, دنیا اور جنت میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں ان میں نام کے سوا کوئی چیز مشترک نہیں ہے. بس نام مشترک ہے کہ یہ کھجور ہے اور یہ شہد ہے اور یہ دودھ ہے, ورنہ کہا کہ بھائی اس کی حقیقت یکسر مختلف ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو پڑھتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عادت لعبادی الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے, ما لا عین رأت, جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا, ولا اذن سمعت, نہ کسی کان نے سنا, ولا خطر علی قلب بشر, اور کسی انسان کے دل پر اس کا کبھی اندیشہ بھی نہیں گزرا. تو کہا کہ بس یہ تو نام ہے جو ہم نے تعارف کے لیے تمہیں بتا دی. جزاء بما کانوا یعملون, یہ بدلہ ہے اس کا جو کچھ کہ تم کرتے تھے. افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون, کیا بھلا وہ شخص جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے کیا وہ اس کے برابر ہو جائے گا جو نافرمان ہے؟ نہ دنیا میں وہ برابر ہیں اپنے رویوں میں, نہ آخرت میں انجام میں برابر ہیں. لا یستوون, یہ برابر نہیں ہیں. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم جنات المأوی, وہ لوگ کے جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے, ان کے لیے تو ایسے باغات ہیں جو رہنے والے باغات ہیں. نزلم بما کانوا یعملون, اور وہ مہمان نوازی ہوگی ان کے لیے ان کے ان اعمال کی وجہ سے جو وہ کرتے رہے. واما الذین فسقوا فمأواہم النار, اور وہ لوگ جنہوں نے فسق و فجور کا رویہ اختیار کیا, نافرمانی کی, تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا اعیدوا منہا اعیدوا فیہا وقیل لہم ذوقوا عذاب النار الذی کنتم بہ تکذبون, اور جب جب وہ چاہیں گے اس سے نکلنا, اس سے فرار ہونا, تو ان کو دوبارہ اس میں لوٹا دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اب چکھو اس آگ کے عذاب کو بسبب اس جھٹلانے کے جو تم کرتے تھے. یعنی پیغمبروں کا انکار کیا تم نے, ہماری آیات کو جھٹلایا. وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ہم ضرور بھی ضرور چکھائیں گے ان کو چھوٹے عذاب کا مزہ بڑے عذاب سے پہلے، شاید کہ وہ پھر آئیں۔ اور یہ مشرکین مکہ سے بھی بات کہی جا رہی تھی کہ تم پر بھی تکلیفیں آئیں گی، کوئی قحط آ گیا، کوئی اور پریشانی آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، پھر عذاب کی قسطیں تم پر آئیں گی، اس بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کا مزہ ہم چکھائیں گے۔ کس لیے؟ تاکہ تم لوٹ آؤ، تاکہ تم رجوع کر لو۔ ومن ازلو ممن ذکر بآیات ربہ ثم اعرض عنہا، اور اس سے بڑھ کر بے انصاف کون ہے جس کو ہماری آیات کے ذریعے، جس کو اپنے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کرائی گئی، ثم اعرض عنہا، اور پھر اس نے ان سے اعراض کیا، انا من المجرمین منتقمون، بے شک ایسے مجرموں سے تو ہم انتقام لیتے ہیں۔ ولقد آتینا موسی الکتاب فلا تکن فی مرية من لقائه، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تو آپ ان سے ملنے کے حوالے سے شک میں مت پڑیں۔ ایک ترجمہ تو اس کا یہ کیا گیا ہے، جس کا بہرحال اس کانٹیکسٹ سے تعلق نہیں لگتا، کہ وہ جو معراج میں آپ کی ملاقات جو ہے ہوئی ہے یا ہونی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے، تو آپ اس بارے میں شک میں نہ پڑیں، آپ کی ملاقات جو ہے وہ سیدنا موسیٰ سے ہوئی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ درمیان میں بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو آخرت کا عذاب ہے، جو دنیا کا عذاب ہے، یا اللہ سے جو ملاقات ہے، اس کے بارے میں آپ شک میں نہ پڑیں۔ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم نے بنایا ان کو ہدایت بنی اسرائیل کے لیے۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان میں سے ہم نے پیشوا بنا لیے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو ہماری حکم کے مطابق رہنمائی کرتے تھے، لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے صبر کیا، ثابت قدم رہے، وکانو بھی آیاتنا یوقنون، اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ بنی اسرائیل کو ہم نے امامت دی، کن اوصاف پر؟ ہم نے ان کو امامت دی، وہ پیشوائی کا مرتبہ رکھتے تھے، دنیا میں بھی غالب تھے اور شہادت الناس کے منصب پر بھی فائز تھے، دو اوصاف پر، ایک صبر اور ایک ایقان۔ حافظ ابن قیم علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان، شیطان جو انسان پہ وار کرتا ہے وہ دو حوالوں سے کرتا ہے، ایک اس کو کہتے ہیں، ایک مسائل وہ ہوتے ہیں جو فکر سے متعلق ہوتے ہیں، ذہن سے متعلق ہوتے ہیں، شعور سے متعلق ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں کہ یہ شبہات ہیں، شبہات پیدا کرتا ہے اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں۔ اور دوسری خرابیاں شیطان جو پیدا کرتا ہے، وہ پیدا کرتا ہے عمل کے اندر، کرپشن جو ہوتی ہے وہ وجود کے اندر عمل کے اندر ہوتی ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ اس کا سبب شہوات ہوتی ہیں، خواہشات ہوتی ہیں۔ تو شبہات اور شہوات، یہ ہمارے سب سے بڑے مسئلے ہیں، اور ان دونوں کا علاج گویا اس آیت میں بیان کر دیا کہ شہوتوں کا علاج کس چیز سے کرنا ہے؟ صبر سے، یہ تھام کے رکھنا ہے اپنے آپ کو، جو بھی ٹیمپٹیشنز آ رہی ہیں اللہ کی نافرمانی کی، اس کے مقابلے میں سب سے زیادہ مضبوط چیز کیا ہے؟ ہمارے پاس صبر ہے۔ اور شبہات کے مقابلے میں، مجھے اقبال نے کہا نا کہ میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا ثبات، کیونکہ گمانوں کے لشکر آ رہے ہیں، اس کے مقابلے میں کیا چیز ہے آپ کے پاس؟ وہ یقین کا ثبات ہے۔ تو یقین کے ذریعے شبہات کا مقابلہ کرنا ہے، اور صبر کے ذریعے شہوات کا مقابلہ کرنا ہے، اسی پہ دنیا اور آخرت کے سارے فضائل مرتب ہوتے ہیں۔ ان ربک ہو یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن، ہر اس معاملے میں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اولم یہدی لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون یمشون فی مساکنہم، کیا ان کی رہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے کہ کتنی ہی بستیوں کو ہم نے، جماعتوں کو ان سے پہلے ہلاک کر دیا، جن کے مسکنوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، ان کے کھنڈرات پر ان کا گزر ہوتا ہے۔ ان نفی ذالک لآیات، اس میں بہت نشانیاں ہیں۔ افلا یسمعون، کیا یہ سنتے نہیں ہیں؟ اولم یرو انا نسوق الماء الی الارض الجرزی فنخرج بہ زرعا تاکل منہ انعامہم وانفسہم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کس طریقے سے ہم ہانک کر لے کر آتے ہیں پانی کو ایک چٹیل زمین کی طرف، اور پھر ہم اس پانی کے ذریعے نکالتے ہیں کھیتی، جس کو یہ خود بھی کھاتے ہیں اور ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں۔ افلا یبصرون، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں؟ اللہ سے یہ نشانیاں طلب کر رہے ہیں، اللہ کے رسول سے اتنی بڑی بڑی نشانیاں روزمرہ یہ دیکھتے نہیں؟ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُم صَادِقِينَ، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگا فیصلہ اگر تم سچے ہو، اگر تم اللہ کے رسول ہو تو عذاب آ کیوں نہیں جاتا؟ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ ابھی وہ فیصلہ نہیں ہو رہا تو ان کے لیے بڑا فائدہ ہے، بلیسنگ ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ جب وہ فیصلے کا دن آ جائے گا، اس دن ان کافروں کو ان کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ تو ابھی تو مہلت ہے ان کے پاس، ابھی تو چاہیے کہ اس کو گویا اس سے فائدہ اٹھائیں۔ فَآرِضْ عَنْهُمْ وَانْتَظِرْ، تو اے نبی آپ ان سے اعراض کیجئے اور آپ انتظار کیجئے، انہم منتظرون، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم والنفع۔